السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم آیت نمبر 66. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورہ مریم کا یہ آخری پارٹ ہمارا چل رہا ہے. جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نبیوں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے ان کی تعریف بیان کی ہے، اور جن کو بھی اللہ تعالی نے اپنی پیغمبری کے لیے چنا یہ معاشرے کے پہلے ہی سے چنندہ لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے چنا، بہت ہی عزم اور ارادے والے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کی کچھ صفات بتائیں، اور جیسے کہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی. لیکن ان سارے نبیوں کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، اور سب کو اس بات کی دعوت دیں کہ صرف ایک رب کو مانا جائے. یعنی توحید سب کا مین ٹارگیٹ تھی، سمجھیں، توحید کی طرف بلایا جائے. اور آج بھی جب ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کیونکہ انبیاء کا جو مشن ہے وہی ان کی امت کی ذمہ داری ہوتا ہے، تو آج بھی اگر ہمارا جو مشن ہو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ توحید سے بات کی جائے گی. کسی کو بھی آپ کو اگر بلانے ہیں دین کی طرف، تو آپ پہلے توحید کا عقیدہ آپ ان کے اندر مضبوط کریے. یقین جانیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، تو انسان خود بخود سارے گناہوں سے، برائیوں سے، ہر برے کام سے بچ جائے گا. جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ پہلے توحید کی طرف بلایا، بتوں کی گندگی کو چھوڑنے کے لیے کہا، شرک کی گندگی سے ہٹنے کے لیے کہا. جب وہ توحید کی طرف آ گئے تو یقین جانیے کہ آپ دیکھیں کس طرح سے وہ نکھر کر سامنے آئے صحابہ کرام. یہ صحابہ کرام ہی تو تھے جن کی وجہ سے دین آج ہم تک اس طرح سے پہنچا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت کامیاب ہو اور اس دعوت کے اچھے نتائج ہم کو نظر آئیں، تو اس کے لیے ہم کو پہلے توحید کی طرف بلانا ہوگا. ایک اللہ کو مانو، ایک رب کو مانو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور شریک مطلب ایسا نہیں کہ صرف آپ غیر مسلموں سے ہی سے یہ بات کہیں گے، آج بہت سارے مسلمانوں کو بھی شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، لہذا مسلمانوں کی بھی اصلاح کی جائے گی. تو یہی بات کہہ کر کہ صرف ایک رب پر بھروسہ کرو، ایک رب کو مانو، اسی پر ایمان لے آؤ، تو یہی کسی بھی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے اور یہی اس کی انتہا بھی ہے، اللہ کی طرف بلایا جائے. اور مکی صورتوں میں آپ کو یہی سبق ملے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہمیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا کس طرح آسان ہو سکتا ہے اگر ہم ان آیات پر عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں. کیونکہ قرآن میں دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو فرمانبردار ہیں ان کا بھی، جو نافرمان ہیں ان کا بھی. اب یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو کس کے راستے پر چلنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ هَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِّيًّا. انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. اب یہاں پر انسان کی اس سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کفار مکہ بھی بار بار اسی بات پر اعتراض کرتے تھے کہ بھلا یہ ہڈیاں جب سڑ گل جائے گی تو اس کو دوبارہ کیسے جوڑا جائے گا، کیسے اس پر گوشت چڑھایا جائے گا. تو یہاں پر انسان کہتا ہے کہ جب میں رول مل جاؤں گا مٹی میں تو بھلا مجھے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے وجود عطا کیا جائے گا، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ بغیر کسی نمونے کے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام تھا کہ دوسری دفعہ. بار بار یہی جواب دیا گیا قرآن میں، ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں الحمدللہ، ہم سب جانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور جب ایک بار اس کا ایک سیمپل تیار ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں لگتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب پہلی دفعہ پیدا کیا تو بھلا وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے پر کیوں نہیں قادر ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ تو انسان خود کتنا نادان ہے اور اللہ کو بلائے بیٹھا ہے۔ پھر جسیہ کا لفظ آیا یہاں پر، جسیون جاسن کی جمع ہے، جسا یجسو جاسن، گھٹنوں کے بل گرنے والے کو کہتے ہیں، اور سورہ جاسیہ خود اسی نام کی ایک سورت بھی ہے۔ اور جاسیہ یا جسیہ کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں انسان اپنے آپ کو جب بہت بڑا سمجھتے، یعنی جو لوگ اعتراض کر رہے تھے اللہ کی ذات پر یا دوبارہ پیدا ہونے پر یا قیامت کی گھڑی پر یا قیامت کے دن پر، تو دراصل وہ اپنے تکبر کی بنیاد پر اعتراض کر رہے تھے، ان کو بہت زوم تھا اپنے آپ پر، تکبر میں گرفتار تھے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا انجام بھی پھر اسی طرح بتایا کہ ہم ان کو زندہ کریں گے دوبارہ، اور شیاطین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، اور یہ انسان جو شیاطین کی عبادت کرتے تھے، پھر ان سب کو اس حال میں جہنم میں اللہ تعالیٰ جمع کر دیں گے۔ اور یہ دراصل اس وقت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے کہ گھٹنوں کے بل ان کو لایا جائے گا، اور یہ گھٹنوں کے بل لانا ہی دراصل یہ جو جسیہ کا مطلب ہے، گھٹنوں کے بل گرا دیں گے ہم ان کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ہے، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا، اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ یعنی مشکل اگر ہے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیوں ان کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرایا جائے گا، اوندھے منہ، کیونکہ یہ انسان کی ناک ہی تو ہوتی ہے نا جو اس کو بہت وہ اونچی کرنا چاہتا ہے، گردن کو اکڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو قیامت کے دن گھسیٹ کر یا جمع کر کے جہنم میں پلندہ بنا کر پھینک دیا جائے گا ایسے لوگوں کا، اور وہاں پر پھر کسی کی کوئی شخصیت، نہ اس کے اندر وہ تکبر ہوگا نہ وہ رعب والی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت صرف بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کیوں وہ مذاق اڑاتا ہے، کیوں مذاق بناتا ہے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن اتیا، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کتنا ڈرا دینے والا انداز ہے، اور پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی تھی۔ یعنی ہر گروہ کا باغی لیڈر، کیونکہ یہ لیڈرز ہی ہوتے ہیں نا جو اپنے فالوورز کو نافرمانی پر اکساتے ہیں۔ تو اتیا کا لفظ آیا ہے، اور اتا یا تو آتین کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سرکش، اور مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے جو بڑے بڑے سرکش لیڈر ہوں گے ان کو ہم الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لیڈرز ہی تھے جو دوسروں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتے تھے، اور یہ زیادہ سزا کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ سرکش تھے، اپنی سرکشی کی بنا پر ہی یہ خود ایک تو تکبر کرتے رہے، دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف کھینچتے رہے، اس لیے یہ زیادہ مستحق ہیں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سلیا وان منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا، پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ سلیہ دراصل یہ مصدر سماعی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا، یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ جیسے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور وارد ہونا ہم کہتے ہیں کہ گزرنا یا وہاں پر آنا، اور اس کے معنی دخول کے نہیں ہے اصل میں، یعنی یہ نہ سوچا جائے کہ ہر ایک کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا، بلکہ وہاں سے گزرنا پڑے گا یا وارد ہونا پڑے گا، جیسے کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دوسری سواریوں کی طرح گزر جائیں گے. اور یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، اس کے باوجود بھی پل عبور کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا. لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے. یہ بخاری کی حدیث ہے، اور یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ حتم مقدیہ، کہ ایک قطعی فیصلہ شدہ امر، یعنی اس کا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہوگا، جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا اس کو. لیکن کافر کو تو اس میں گرنا ہی ہے، اور جو نافرمان ہوں گے وہ بھی اس میں گرتے جائیں گے. تو آپ سوچیں ذرا، ہم سب جانتے ہیں نا کہ جو پروسیس ہے آخرت کا وہ کیا پروسیس ہوگا، کہ ہر ایک کو وہاں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ وارد ہونا ہے. جو پل لگایا جائے گا جہنم کے اوپر اس کے آنکڑے ہیں، ترمذی کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے. پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی مانند، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، اور پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسے آدمی پیدل چلتا ہو. یہ ترمذی کی ہے، اور پہلے جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑی گئی تھی وہ بخاری کی حدیث تھی، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ تھی حدیث. ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، بخاری ہی کی حدیث ہے، اور وہ بھی یہی ہے کہ کوئی آندھی کی طرح گزر جائے گا، کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلے گا، کچھ زخمی ہو کر گر پڑے گا، اور کچھ لوگ پولیس رات اس طرح سے پار کریں گے، یعنی کھینچ کھینچ کر پار کریں گے، بہت ہی مشکل ہوگی جن کو. پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائے بھر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نکال لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے پشت پر یہ پل رکھا جائے گا. پوچھا گیا کہ پل صراط کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کے پشت پر رکھیں گے. یہ پل ایسے رکھا جائے گا کہ آنکڑے ہوں گے اس کے، یعنی ہر طرف سائڈ میں آنکڑے لگے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کو زخمی کر دے گا جن کو اس میں گرنا ہوگا. سادان کے کانٹوں کی طرح اس میں جو ہے آنکڑے لگے ہوں گے. سوری، حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ آنکڑے ہیں اس میں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، اور ان کا سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہوگا جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں، اور مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے یا بجلی کی تیزی کی طرح، لیکن کچھ لوگ زخمی ہو کر یعنی ان آنکڑوں میں اٹک جائیں گے اور وہاں سے ان کا گزرنا مشکل ہوگا، اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا، خواہ کوئی کافر ہو، مسلم ہو، نیک ہو یا بد ہو. ایک دفعہ ضرور وہ جہنم کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے یعنی اس پل پر سے اس کو گزرنا ہوگا. اور یہی وارد کا مطلب ہے کہ الا واردوہا، کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر وارد ہونا ہے، اور یہ تمہارے رب کا ایک حتمی فیصلہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہیں، اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں یہی والا حال ہے کہ انسان ایک دوسرے پر فخر و غرور کرتا ہے، ایک دوسرے کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اصل جو نگاہ ہے صرف دنیا پر ہوتی ہے، آخرت پر نہیں. اور پھر ایک دوسرے پر اسی طرح سے فخر اور غرور جتاتے ہیں اور ایمان والوں سے مقابلہ کرتے ہیں کہ کس کے گھر زیادہ شاندار ہے، کس کی کار سب سے بہتر ہے، کس کا معیار زندگی بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹ باٹ سے جمتی ہیں، اور پھر مسلمانوں سے کمپیئر کر کے، ایمان والوں سے کمپیئر کر کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو جو کچھ ہمیں میسر ہے تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے تم سے نہیں، اور اس طرح سے اور ان کے غرور اور تکبر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو کفار مکہ تھے، فقرا اور جو مسلمانوں کے وہ لوگ تھے جو عاجز تھے یا مسکین تھے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور موازنے کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمانوں میں یہ عمار، یہ بلال، یہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقیر لوگ، ان کا بھلا ہمارے سے کیا مقابلہ۔ جبکہ وہ اپنے بارے میں کہتے تھے جیسے کہ ابو جہل تھا، نظر بن حارث، عتبہ، شیبہ، یہ سارے لوگ اس وقت رئیس تھے نا، سرداران قریش میں سے تھے، ان کی کوٹھیاں بڑی عالیشان تھی، گھر بڑے شاندار تھے، ان کی جو اجتماع گاہ تھی جس کو وہ دار الندوہ کہتے تھے بہت عمدہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزیں ایسی نہیں ہیں، وکم اہلکنا قبلہم من قرن، کہ دنیا میں تو ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، عاد اور ثمود کو دیکھ لو۔ اللہ کے نزدیک یہ چیزیں ایسی نہیں جس پر فخر اور غرور کیا جائے، بلکہ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون اللہ پر ایمان لاتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ سب مال و اسباب اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو اصل کامیابی پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ظاہری شان و شوکت، عہدہ، مال، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ جو مالدار طبقہ ہے، سب نہیں ہوتے لیکن اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے کہ مالدار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم خوشحال ہیں دنیا میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اسی لیے یہ پریشان حال ہیں۔ تو یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے اللہ کے نزدیک، بلکہ ایسی قومیں ہلاک ہو چکی، برباد ہو چکی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا۔ آیت 75، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ یعنی جیسے ہی موت کی گھڑی آتی ہے اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ کون بڑا بنا ہوا تھا اور آخر میں اس کا کیا حال ہوگا۔ تو جس وقت قیامت کی گھڑی آئے گی، جس وقت انسان کی موت آتی ہے، اور اس سے اس کو سابقہ ہر حال میں پیش آنا ہی ہے، کوئی انسان اس سے مکر تو نہیں سکتا، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا چیز دراصل فائدہ مند تھی اور کیا چیز ان کے لیے نقصان کا باعث بنی۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ یعنی جو اہل ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر آزمائش، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرتا ہے، ان کو صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، اسی لیے وہ غلطیوں سے بچتے چلے جاتے ہیں، ان کی نیکیاں ان کے کام آتی ہیں کہ ایک نیکی کے بعد ان کو دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حامی، ناصر، سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اپنا ملجا، ماوا، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کسوٹی فراہم کر دیتا ہے، وہ برائیوں سے بچتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی میں راستہ طے کرتے چلے جاتے ہیں اور اسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ مومن کی ہدایت میں ہر دفعہ اضافہ ہی ہوتا ہے، کافروں کے لیے تو ان کی جو خوشحالی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور ہر نعمت اور خوشحالی کے موقع پر وہ ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہے وہ چیز، لیکن اس کے برعکس مومن جو ہوتے ہیں ہر آزمائش مزید ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، چاہے کوئی بھلائی ہو، چاہے کوئی ان کو تکلیف آئے، آزمائش آئے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندے ہوتے ہیں، یا تو شکر بجا لاتے ہیں یا صبر کرتے ہیں، اور ہر موقع پر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہر حال میں صابر اور شاکر رہنے والے۔ ہر نیا واقعہ جو بھی ہو، چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ان کی مزید ہدایت ہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہی جو مضمون ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا نا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے۔ اور یہ کوالٹی، یہ صفات مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ جب خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے یا آزمائش آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول بتایا گیا ہے قرآن کا، اور وہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو سرکشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں اور مزید آگے بڑھاتا چلا جائے گا، وہ گمراہی میں آگے بڑھتا جائے گا، اور جو فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید اطاعت کی طرف، مزید ہدایت کی طرف لیتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدن، اللہ تعالیٰ مزید ان کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، مزید ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے آپ دیکھیں۔ اور یہی تو جو قانون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ نیک لوگ اپنے اسی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے، تو یہ دیکھنا ہو تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مزید نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جو صراط مستقیم پر چلنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، اس راستے پر سیدھا جا رہے ہیں یا کہیں ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں، یا کہیں راستے میں تھک تھکا کر بیٹھ تو نہیں گئے؟ تو وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جن کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے ان کو۔ اس میں معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ نیکیوں میں ترقی، اور نیکیوں میں ترقی پھر آپ دیکھیں کہ والباقیات الصالحات، کیونکہ نیکی پر نیکی کرتے چلے جانا انسان کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کم ہوتے جاتے ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے پچھلے گناہ کی معافی ملتی چلی جاتی ہے۔ تو یہی تو چیز باقی رہے گی کہ نیک کام کرتے کرتے آپ کا اخلاص، آپ کا خلوص قائم رہے، ریاکاری نہ ہو، اور یہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ خیر عند ربک اور ثوابن و خیر مردہ، کہ ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین جو باقی رہ جانے والا ہے اور جو لوٹایا جائے گا انسان کو، کیونکہ جزا کیا ہوتی ہے، ثواب کیا ہوتا ہے، یہ لوٹانے والی چیز نہیں، کہ جو عمل کیا اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے۔ یعنی جیسے عمل آپ دنیا میں کریں گے، جس قدر خوبصورتی اس کے اندر ہوگی، جس قدر وہ ریاکاری سے پاک ہوگی، جس قدر اس کے اندر خلوص ہوگا، اتنا ہی اس کا بہترین صلہ اور بہترین بدلہ ملے گا۔ اب ہم سوچیں وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو میں خالص اللہ کی خاطر کرتی ہوں، اللہ کے لیے کرتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کہیں کوئی ریا، کوئی نمود و نمائش، کسی اور کی تعریف کی خواہش تو شامل نہیں ہے۔ جو بھی میں کام کر رہی ہوں، قرآن میں پڑھ رہی ہوں، میں کس لیے پڑھ رہی ہوں، میں کسی کی مدد کرتی ہوں، میں کسی سے مسکرا کر ملتی ہوں، یہ سب کام میں کس لیے کر رہی ہوں؟ اللہ کی خاطر۔ کیونکہ والباقیات الصالحات، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں، تو باقی رہ جانے والی نیکیاں وہی ہیں جس میں غرور اور تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی شر کا پہلو نہ ہو اس میں۔ اور یہ جو نیکیاں ہوں گی جو باقی رہنے والی، باقیات الصالحات، دراصل ہر وہ نیک عمل، ہر نیک کام جو انتہائی خلوص سے کیا گیا تھا اللہ کی خاطر، جتنا خلوص ہوگا کام میں، اتنا ہی زیادہ وہ باقی رہنے والا ہوگا۔ تو ہر لمحے اپنے ہر عمل کو خالص کریں، بس خالص کر دیجئے۔ ابھی ہم نے مخلص کا لفظ پڑھا تھا نا پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، مخلص مخلص مخلصین میں سے تھے وہ، خالص کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے۔ تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینا ہے اپنے آپ کو، کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہو، کسی ریا، نمود اور نمائش کے لیے نہ ہو۔ تو یہ آیت بار بار غور کرنے والی ہے، اس پر ہم جتنا غور کریں اتنا کم ہے، اور ہم اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچیں۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدن، کہ مزید ترقی، نیکیوں میں مزید ترقی، یعنی ایک نیکی پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ اچھا بس یہ ایک کام کیا ہے، نیک کام، یہ میرے لیے بہت ہو گیا، نہیں، بلکہ اس نیکی کے کام میں مزید آگے بڑھتے رہنا، ترقی ہوتے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا ہدایت میں، نیکی کے کاموں میں، یہی دراصل پھر باقیات الصالحات ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال الأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن احدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما یقول ویاتینا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں. کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. اب یہاں پر اس نیک شخص کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جس نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد دی تھی اور وہ اس مال و اولاد کو لے کر سمجھ رہا تھا، غرور اور تکبر میں مبتلا تھا کہ یہ میرے لیے جو کچھ مجھے دیا ہے دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی ہے، لیکن کفر کے ساتھ مال و اولاد یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور یہ سب یعنی مال و اولاد کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے رضامند ہے، اسی کا تو نتیجہ ہے کہ مجھ پر دنیا میں نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. کہتا ہے کہ میں تو آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں، دنیا میں تم سے زیادہ نعمت میرے پاس ہے. میری دولت دیکھو، میری وجاہت دیکھو، میری ریاست دیکھو، میری اولاد کی کثرت دیکھو، بیٹوں پر اسے بہت گمان ہے. اور میری زندگی میں کیا تمہیں یہ آثار نظر آتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو میرے پاس اتنا جو دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے بھلا، کہ میں اللہ کا مغضوب ہو سکتا ہوں؟ اور یہ خیالات کسی ایک پرٹیکولر شخص کی نہیں ہے، یہ اس وقت کے جو سرداران قریش تھے، کفار مکہ، ان لوگوں کے بھی خیالات تھے، اس کے بعد کے دور کے لوگوں کے بھی یہ خیالات رہے ہیں اور آج بھی یہ خیالات ہیں، بلکہ الٹا مسلمانوں میں یہ خیالات پائے جاتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں، دنیا میں خوشحالی ہم پر چھائی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے چاہیتے ہیں. دیکھو ہم اگر ایسا ہوتا تو ہم آج مشکل میں گرفتار ہوتے. جب ہم مشکل میں گرفتار نہیں ہیں مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے. تو یہ غرور ہے دراصل، یہ ایک طرح سے آنکھیں بند کرنا ہے شتر مرغ کی طرح، کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور پھر یہاں پر جو لفظ عزا آیا ہے، یعنی جن کو دنیا میں انہوں نے اپنا پشتبان سمجھ رکھا تھا، تو عزا کا مطلب صرف عزت نہیں ہے جو ہم اردو زبان میں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر عزا کا لفظ ہے تو عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور اور زبردست ہونا کہ اس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے لیے سبب عزت بننا، اور یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ وہ اس کی حمایت پر ہو جس کی وجہ سے اس کا کوئی مخالف اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے. جیسے ہم کہتے نا کبھی کسی کا دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، ایک کہتے کہ اچھا تم کو معلوم نہیں فلاں میرا دوست ہے، اگر اس سے کہہ دوں تو وہ ابھی تمہارا کام تمام کر دے. تو جن کو انہوں نے دنیا میں یہ سب کچھ سمجھ رکھا تھا، جن کی یہ عبادت کر رہے تھے اور سمجھتے تھے، یعنی جن کو اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا پشتبان سمجھ رکھا تھا، حمایتی سمجھ رکھا تھا، تو وہ کوئی ان کا حمایتی وہاں پر ان کے کام نہیں آئے گا، اور وہ سب کے سب لوگ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. یعنی وہ کہیں گے اس وقت کے ہم نے تو کبھی بھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، اور نہ ہمیں خبر تھی کہ یہ لوگ ہماری عبادت کر رہے ہیں. جیسے ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ لوگ میری عبادت میں لگ گئے تھے، نعوذ باللہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا تو مجھے نہیں خبر تھی. تو وہ لوگ خود ان کے اس سے بری ہو جائیں گے، ان کی پشتبانی سے یا ان کی حمایت سے. تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں، اور ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ ہماری عبادت بھی کرتے رہے ہیں. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں، اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہوں، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی آج جو اہل ایمان پر مشکلات آ رہی ہیں، تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے ان کا پیمانہ بھر جائے، لیکن پریشان نہ ہوں۔ یہ جو مجرم ہیں اور کافر ہیں جو مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کی زیادتیوں پر آپ بے صبر نہ ہوں۔ ان کی دراصل اب ان کا انجام قریب آ لگا ہے، ان کی شامت آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ہے بس کچھ دن باقی ہیں، اسے پورا ہو لینے دو اور ان کا انجام تمہیں نظر آ جائے گا۔ تو اس میں دراصل جن لوگوں نے کفر اور شرک کیا، جن کو گمراہی جن کے اوپر چسپاں ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی شقاوت میں گمراہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اہل ایمان تو اپنے ایمان پر پختہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دونوں تم مسلمان تم اپنی جگہ صبر کرو۔ اور یہ فقراء اور جو مسلمین تھے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج یہ سب لوگ جو اپنے آپ کو فخر میں مبتلا پاتے ہیں، تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی مہلت عمل اب ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ یہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس عزت کا مقام پائے گا؟ اور دراصل یہ آیت اور جو پیچھے سے جو مضمون چلا رہا ہے، ان آیت کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد عاص بن وائل، جو کہ مسلمانوں کا شدید دشمن تھا، اس کے ذمے خباب بن ارت کا کچھ قرضہ تھا، کیونکہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل لوہے کا کام کرتے تھے۔ جب ان کی مزدوری کا وقت آیا، اجرت کا وقت آیا، مزدوری انہوں نے پوری کر لی، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا، میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسا ایمان تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے ہی صحیح، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا، تو وہاں میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات اس نے کہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال و اولاد ہوگی، یا اس کے پاس کوئی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف زبردستی کی شیخی بگا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ اور یہ جس مال و اولاد کی بات کر رہا ہے، اس کے وارث تو ہم ہیں، یعنی مرنے کے ساتھ ہی ان سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور یہ ہماری جناب میں تنے تنہا آ جائے گا، نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد، نہ کوئی جتھا۔ ہاں البتہ عذاب ہوگا جو اس کے لیے اور ان جیسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح کی بڑی باتوں سے۔ تو ایسے اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو بس تھوڑا صبر کر لو۔ یہ جو تمہیں تم پر تنزیہ باتیں کرتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تکذیب کر رہے ہیں، مسلمانوں کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ ہم خود بھی ان کے دن گن رہے ہیں، ان کی مہلت عمل ہو چکی ہے، ان کو خود بتا دیا جائے گا کہ یہ کیا کچھ کر کے آئے تھے۔ تو پیچھے سے جو آیتیں چلتی آ رہی ہیں، دراصل یہاں پر اسی کے بارے میں، یعنی یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے رہا ہے۔ جو تکبر کر رہے تھے، جو بڑا بن رہے تھے، جن کو زوم تھا، تو ان کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اور وہاں پر تو کوئی کسی کو ساتھ نہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی، سوائے اس کے جس کو رحمان خود سفارش کی اجازت ہے، جس کے حق میں۔ تو کیا تم دیکھتے رہیے کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں مخالفت پر؟ تو ان کے عذاب کے لیے بےتاب نہ ہوں، ہم خود ان کے لیے دن گن رہے ہیں۔ اور پھر متقین جن کو تکلیف دی جا رہی ہے، ایزائیں دی جا رہی ہیں، جن کو ستایا جا رہا ہے، یہ سارے صحابہ کرام، ان کے لیے کیا ہوگا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، سبحان اللہ، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، اور کوئی سفارش کرنے پر قادر نہ ہوگا اس وقت بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے اللہ سے اجازت حاصل کی ہو، اور وہی سفارش کرے گا، کر سکے گا، جسے یہ پروانہ ملا ہو۔ ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ سفارش صرف اس کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر اللہ سے کچھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے رحم کو مستحق بنایا ہو. اور سفارش کرنے والا بھی وہی ہوگا جو دنیا میں نیک تھا، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا تھا. تو سفارش کرنے والے اور جس کے حق میں سفارش کی جائے، دونوں بھی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں متقی تھے، جو دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے. آج جو لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں، ہو سکتا ہے وہ آج کوئی عزت نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی بہت عزت ہوگی. بطور مہمانی کے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر لے آئے گا، جس طرح سے مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، یہ تو سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. یہ تو اتنی غلط اور اتنی خطرناک بات ہے، جھوٹی بات، کہ تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے پاک ہے. تو یہ دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، فرشتوں نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور یہ جو دیوی دیوتا تھے ان کے یہ سب بیٹے اور بیٹیاں اولاد سمجھتے تھے ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی، نعوذ باللہ. تو کیا ان لوگوں نے اللہ کی نسل چلا دی؟ اتنی بڑی گستاخانہ بات ہے کہ یہ ان کی گستاخی کی بنا پر قریب ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ ڈر کے مارے پھٹ پڑیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اس گستاخی پر اگر اللہ کا غضب بھڑک اٹھے اور زمین و آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور نظام عالم تباہ اور برباد ہو جائے، سب ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ ایسی بےہودہ بات سن کر بھی وہ دنیا کو اچانک تباہ نہیں کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی گویا یہ حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اور گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی یا بچہ بناؤں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو واقعی میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بچے کی ماں ہیں اور وہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو ماں کہتا ہے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ کتنے تم احسان فراموش ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا، دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، تمہاری پرورش کی، تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا، تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اور تم کسی اور کو وہ درجہ دے رہے ہو، جبکہ ہمارا کچھ حصہ نہیں تھا اس میں، سب کچھ اللہ کے فضل سے ہوا. اس کے باوجود بھی جب کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ برداشت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے؟ سبحان اللہ، وہ سب شرک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے. یہی تو توحید کا سبق ہمیں دیا گیا، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم. اسی لیے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے شرک کے. شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا، اس کے برابر ٹھہرانا، چاہے وہ قبروں میں لیٹے ہوئے بزرگ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، کسی کو بھی ہم اللہ کے برابر قرار نہیں دے سکتے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا کہ تم اپنا جملہ درست کرو، یہ تم نے کیا کہا؟ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو کوئی نبیوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے کوئی کاموں میں شریک ہیں. فرشتے تو آپ یقین جانیے کہ آسمانوں پر فرشتے لرستے ہیں اللہ تعالیٰ کی حیبت سے، ان کے پر پھڑ پھڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لوگ دبے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو. لیکن ایک انسان ہی ہے جو اس کو بھلائے بیٹھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے لیے اولاد تجویز کی جائے یا کوئی اس کا ہمسر ٹھہرایا جائے. کوئی بھی مملوک اس کی شریک اور ہمجنس نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ایسے تمام نقائص سے مبرہ ہے، نہ اس کا کوئی ہمجنس ہے نہ شریک. سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے بندے اور غلام ہیں. اسے اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے. اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے نا جو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت، کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوتی. سبحان اللہ، وہ پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسے اولاد کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں ہے، تو بھلا اس کا پھر کوئی اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے، اس پر آسمان پھٹ پڑنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی قائم ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یعنی انسان کے لیے کوئی حیثیت زیب دے سکتی ہے اس کو تو صرف اور صرف بحیثیت بندے ہو کے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا پڑھنے کے لیے کہا کہ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول. قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے بندوں کا ذکر کیا عباد الرحمن، اللہ کے بندے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا جملہ کیا کہا تھا، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں میں. تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، عبد، لفظ عبد جس میں بندگی اور عاجزی جھلکتی ہے، یہ لفظ سب سے بہترین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر آئے. تو ہر کوئی اس کے سامنے بندوں کی حیثیت سے پیش کیا جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے احاطہ علم میں ہے. قیامت کے دن اس کے سامنے ہر کوئی فردن فردن حاضر ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا، حساب دینے کے لیے وہ تنہا کھڑا ہوگا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. آج دنیا میں بہت بڑے بنتے ہیں نا اور بہت بتاتے ہیں کہ اچھا ہمارا جتھا مضبوط ہے، تو کوئی جتھا کام نہیں آنے والا، کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آنے والی، کوئی سرداری کام نہیں آنے والی. اس وقت انسان کو اکیلے تنہا کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور کیا اس وقت کا حال ہوگا. تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. وہاں پر انسان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، کوئی نفع نہیں دیں گے، سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آیا ہو، سلامت دل، فرما بردار دل. دنیا میں بڑے دعوے کرتے نا کہ فلاں ہمارا حمایتی اور فلاں ہمارا دوست ہے، لیکن اس وقت تو انسان کو اکیلے تنہا حساب دینا ہوگا، ہر کوئی غائب ہو جائے گا، کوئی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی ان لوگوں میں، دنیا میں جو لوگ تھے جو نیکی کرتے رہتے تھے، تو ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ. پس جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رحمان آپس میں مسلمانوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دے گا، اور ان کی آپس کی محبت، یعنی آج جو سرداران قریش کے سامنے جو حقیر اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں، یا سرداران قریش جن کو کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی رحمان کی نظر میں عزت ہے. اور جب رحمان کی نظر میں عزت ہے تو فرشتے بھی ان سے عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے دلوں میں، مخلوق میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو ایمان لائے صحابہ کرام میں سے، اور جنہوں نے عمل صالحہ کیا، تو خواہ یہ کتنے بھی غریب لوگ ہوں، ان کو کتنی بھی تکلیفیں دی گئی ہوں دنیا میں، بھلے ان کو اس وقت کوئی عزت نہ ملی ہو، لیکن آج ان کی جو عزت ہے کہ صحابہ کرام کا نام ہم کتنے احترام سے لیتے ہیں، کبھی بھی جب ان کا نام آتا ہے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ان کا نام لینا گوارا نہیں کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. یہ ان کا ایک احترام ہے نا، ادب ہے ان کا یہ، اور ان سے ہم کو کتنی محبت ہے. آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام باقی رکھا، سبحان اللہ. کوئی مجلس ایسی نہیں گزرتی جہاں پر صحابہ اکرام کا نام نہ ہو. تو کیسی اللہ تعالیٰ نے عزت دی، کیسی محبت دی، ان کی مقبولیت لوگوں میں عام کر دی جاتی ہے. اور جو سرکش ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سب جانتے کہ دنیا میں ان سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا کر دے گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کے بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ تو یہاں پر جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو جھگڑالو ہیں، جو کج بحثی کرنے والے ہیں، جو ہر بات میں مین میخ نکالتے ہیں، تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ دنیا سے مٹا دیے جاتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہوتا ہے ان کا نام، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے، ان کی شیخیاں بگھارنے کی وجہ سے آج ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں دکھائی دیتا. اور اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے. اس قرآن کے ذریعے سے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھا دینی ہے، جو پرہیزگار ہیں ان کو خوشخبری اور جو ہر دھرم لوگ ہیں ان کو ڈراوا. تو آپ دیکھیں کہ متقین کے لیے قرآن کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور متقین ہی کے لیے قرآن مزید ان کی نیکیوں میں ترقی کا باعث بنتا چلا جاتا ہے. تو جس نے بھی اس قرآن کو تھاما، دراصل وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس قرآن کو چھوڑا، وہ ناکام اور نامراد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دو چیزیں تھامے رکھو، ایک قرآن اور میری سنت، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جیسے درجات ہم پانے والے بنیں، یا ان کے پیچھے ہم چلنے، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہوگا. اور یہ جو آپس کی محبت ہوتی ہے، آپ دیکھیں دین کی وجہ سے جو محبت تھی صحابہ کرام کی، جو آپس میں محبت تھی، رشتے داریاں پیچھے چلی گئی تھی اور دین آگے آ گیا تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے، اس کا جو ایک مزہ ہی، ایک لطف ہی الگ ہے. رشتے داروں سے محبت اپنی جگہ، اس میں تو ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن جب مزاج مل جاتے ہیں اور دین کی وجہ سے دوستی ہوتی ہے، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے مل کر جو دل میں خوشی اور سرور ہوتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی دولت سے بھی نہیں مل سکتا. اور اسی لیے حدیث میں آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے واجب ہو جاتی ہے ایسے بندوں پر جو اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں ہے، دونوں کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ باقی ہے، اور دونوں کی جو تڑپ ہے ملنے کی، محبت ہے ایک دوسرے سے، وہ صرف اللہ کی خاطر ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی بزنس کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. تو آپس کی ہماری محبت، اس میں اضافہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار بنیں. یہی محبتیں کام آنے والی ہے، یہی دوستیاں کام آنے والی ہے. باقی تمام دوستیاں، تمام رشتے ناطے سب کٹ جائیں گے وہاں پر آخرت میں. صرف جو وہ لوگ آپس میں دوست اور ہم نیوالا اور ہم پیالا ہوں گے جو دنیا میں نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. رحمان جن کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور زمین والوں میں بھی منادی کرا دی جاتی ہے کہ لوگ اس کی عزت اور محبت، اس سے محبت کریں. اللہم ربنا جعلنا منہم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئیا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا